قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو قافلہ حق کا ہے تیار اور ہم لے کے چلو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد 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 واجد فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد واجل فرج پروردگار عالم کا انتہائی لطف ہے انتہائی کرم ہے خداوند متعال کا شکر ہے خداوند متعال نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب کی اہل بیت عطا علیہ السلام کی غم میں شرکت کی سید الشہداء کے فرش ادا پہ بیٹھنے کی سعادت اہل بیت عطا علیہ السلام کی طرف سے روایت میں موجود ہے فرمایا جو چاہتا ہے کہ محشر میں ہمارے ساتھ ہو اسے چاہیے دنیا میں ہماری خوشی میں خوش ہو اور ہمارے غم میں غمگین ہو یہ جو آپ انجام دے رہے ہیں یہ محشر میں اہل بیت اطہار کے ہمراہ اور ان کی شفاعت کا ایک مقدمہ ہے اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور یہ جمعہ کا بہت قیمتی وقت ہے مغرب سے پہلے کا جمعہ کا جو وقت ہے یہ وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے اپنے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے ان سے تجدید بیعت کے لیے اور انشاءاللہ خدا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اس رحم شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ خدا متعال نے دین مبین کو ایک مکمل نظام ایک پورا کوڈ بنا کر ارسال فرمایا ہے ہم جو دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طالب علم ہیں چاہے وہ عنوان کے حساب سے طالب علم دینی طالب علم یا عالم ہوں یا نہ ہوں ہم سب اس لحاظ سے کہ ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم سب دین کے طالب علم ہیں طالب علم ہونے کے ناطے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کا ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ایک اوور آل کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو اور ظاہر ہے کہ ہماری فیملی اس کو دینے کی کوشش کرتی ہے میں گرچہ یہاں پر پہلا دن ہے میں کسی مقدمے جائے بغیر چونکہ آپ یہاں پہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور کافی لوگ پہلے سے بھی ہمیں اس سلسلے میں سنتے رہتے ہیں تو میں کسی تمہید میں مقدمے میں نہیں جاؤں گا اور میں براہ راست اپنے عرائض کا آغاز کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ تو دین کا ایک اوور آل تصور ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کے ماننے والے ہوتے ہیں لیکن ہم نے دین کی سسٹمیٹک ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوتی تو مثال کے طور پر بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مثال کے طور پر جو عام پبلک ہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر گئی ہو دین سیکھنے کے لیے. معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مجالس میں بچپنے سے شرکت کی ہوتی ہیں, پہلے وہ بچوں کی مجلسیں ہوتی ہیں, پھر اور مثال کے طور پر تھوڑا سا اور بزرگ, لیکن ہم یہ سوچیں کہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ کسی ایک رینکنگ کے اوپر اپنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. آپ ایک مجلس میں شرکت کریں گے جس میں جو عرائض پیش کر رہے ہوں گے مولانا ہوں گے یا خطیب ہوں گے, شاید وہ بہت سینئر ہوں گے, اور ان کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوگا کہ جو شاید مثال کے طور پر 14-15 سال 16 سال کا ہوگا, اور اسی جگہ کے اوپر کوئی ایسا بھی بیٹھا ہوگا جو 70-80 سال کا سینئر ہوگا. تو نہ وہ بولنے والا اس کا خیال کر سکتا ہے کہ میں ایک سسٹم کو لے کے چلوں, نہ وہ سننے والا اس کو سوچ کے جا سکتا ہے کہ میں نے کس سسٹم کی رینکنگ میں شرکت کرنی ہے. یہ ڈویژنز یہاں پہ نہیں ہیں. اچھا, شاید ممکن بھی نہیں ہے, یعنی جو ہماری عزاداری کا دائرے کے ایک عوامی رویہ ہے اور عمومی جنرلائزڈ ہے, یہ اس کے اندر یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ مجلسیں مثال کے طور پر 15-25 ایئرز کے لیے ہیں اور یہ مجلس جو ہیں وہ مثلاً 25 اینڈ ابو کے لیے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. اچھا, کر بھی لیں تو جو 30 ایئرز یا 40 ایئرز پہ آئے گا, کیا وہ دین کی اکیڈیمک ایجوکیشن کے اندر بھی 40 ایئرز کا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں اسی جنرلائز فورم کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور اس میں یہ کمپلیکیشن آتی ہے کہ کچھ لوگ دین کی تعلیم کو شاید سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ کر پائے ہوں, شاید, یہ پرسنٹیج بہت کم ہوگا, اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اوور آل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ ایک وجہ ہے. اور ایک اور وجہ ایڈ کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دوسری وجہ جس میں یہ کنفیوژنز آتی ہیں وہ ایک انسان کی طبیعت ہے اور اس کے ساتھ دین کا ایک خاص, دین کے خاص نیچر ہے. انسان اپنی طبیعت کے اندر چیلنجنگ نہیں ہوتا, انسان اپنی طبیعت کے اندر تھوڑا سا, جس کو اردو فارسی میں ملا کر کہتے ہیں, سہل پسند ہوتا ہے. سہل پسند یعنی یہ کہ مثلا کوئی آسان راستہ ہو اور اس کے اندر وہ چل سکے, جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. تو یہ انسان کی ایک طبیعت ہے, اور یہ غلط بھی نہیں ہے. انسان کی ہمیشہ ہی چیلنج لینے کی موڈ میں رہے, اس کو ایک اور ٹائٹل دیا جاتا ہے, پھر وہ نارمل شاید نہیں ہوتا. تو انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک روٹین کے اندر چلنا چاہتا ہے. یہ تو ایک پرابلم, یا کہ یہ حقیقت, پرابلم بھی نہ کہیں اس کو, البتہ پرابلم اس وقت بنتی ہے جب ہمیشہ ہی انسان سہل پسند ہو جائے. ہاں, تو پھر جہاں پہ چیلنج میں آ جانا چاہیے تھا پھر وہ بھی نہیں آتا, تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیلنس آؤٹ ہونا. انسان طبیعتاً سہل پسند ہو یہ برا نہیں ہے, ہمیشہ سہل پسند ہو ہاں یہ برا ہے, طبیعتاً کچھ جگہوں پہ چیلنج لے یہ برا نہیں ہے, ہمیشہ ہی چیلنج لینے لگے یہ برا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ایک بیلنس چاہیے. اس کو عربی میں, اردو میں بھی, فارسی میں بھی اعتدال کہتے ہیں, جو عدل سے حاصل ہوا ہے. یہ اعتدال انسان کے اندر وہ کی مائل اسٹون ہے جو اچیو ہو جانا چاہیے جتنا جلدی پاسبل ہے, چیلنج کے مسئلے میں بھی, سہل پسندی کے معاملے میں بھی, اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر. تو یہ تو ہیومن نیچر. اب دین کی نیچر میں بھی ایک گنجائش ہے اس بات کی کہ انسان اچھی ایجوکیشن نہ لے سکے اور پھر بھی اس, میں اس کو کہہ سکتا ہوں, ڈسیپشن میں رہے کہ میں اچھی جگہ پر ہوں. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اور وہ, یہ بھی دین کی پرابلم نہیں ہے, یہ بھی دین کی ایک حقیقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دین دنیا اور آخرت دونوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. بعض ادیان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کی دنیا پوری کرا دیں گے, شاید وہ اپنے آپ کو دین نہ کہتے ہوں لیکن وہ رزلٹ یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دنیا پوری کرا دیں گے لیکن آخرت کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اچھا بعض ادیان وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی بات نہ کریں کسی بھی وجہ سے, سب کچھ آخرت کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے, اسلام ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. اسلام یہ کہے گا کہ بھائی آپ ایک ہی دین پر عمل کریں, آپ کی دنیا بھی پوری ہوگی اور آخرت بھی پوری ہو جائے گی. اچھا جیسے ہی کوئی دین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا بھی پوری کروں گا اور آخرت بھی پوری کروں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ نہ خواہ, یعنی چاہے یا نہ چاہے, اس دین کے دو حصے ہوں گے, ایک اس کا ظاہر ہوگا اور ایک اس کا باطن ہوگا. اب اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. یعنی کوئی یہ کہے کہ یہ اسلام پہ نعوذ باللہ تعالی نقص ہے کہ اس کے اندر ظاہر اور باطن الگ ہے, یہ نقص نہیں ہے, اس کے کمپریہنسو ہونے کا ایک نتیجہ ہے, یہ رزلٹ ہے اس کی کمپریہنسو ہونے کا. اگر یہ کمپریہنسو نہ ہوتا, صرف آخرت کے لیے ہوتا, تو ظاہر باطن نہیں ہوتا. اگر یہ صرف دنیا کے لیے ہوتا تب بھی ظاہر باطن نہیں ہوتا. چونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے, تو اب اس کا ایک ظاہر ہوگا اور اس کا ایک باطن ہوگا. اور یہاں پہ سہل پسند طبیعت کس کو لے لے گی؟ ظاہر کو لے لے گی. یہ چیلنج ہے. بس ایک چیلنج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے دین کی سسٹمیٹک ایجوکیشن اس حساب سے جس میں گریڈنگ ہوتی ہے فلاں فلاں فلاں, وہ ہم نے نہیں لیے زیادہ تر نے. اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں جو سہل پسندی ہے وہ ہمیں دین کے ظاہر کے اوپر جا کر ٹکا دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک ڈسیپشن. وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں بہت اچھا ہوں. اچھا جیسے یہ تصور آ گیا کہ میں بہت اچھا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب ڈیولپمنٹ اور کریکشن کا کوئی چانس باقی نہیں رہا, کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ ہے. ایک آدمی جو مطمئن ہے کہ میں مریض نہیں ہوں, اس کے لیے پہلا مسئلہ تو یہ کہ وہ کیسے مانے کہ یہ مریض ہے. یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. پھر اور اب اس کے علاوہ ایک اور ایک دو پوائنٹ اور بھی ہیں, لیکن پھر اسی میں وقت زیادہ لگے گا. یہ جو دو پوزیشن, اب دو پوائنٹ ہمارے پاس بن گئے, اب اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری ہماری آبادی دینی آبادی, بے دینوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں, ظاہر ہے ان کا تو ابھی کوئی ذکر ہی نہیں آیا. دینی آبادی کے اندر ایک ڈسیپشن آیا ہوا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں. صحیح ہے. اب پہلا مسئلہ تو یہ کہ دینی آبادی کو اس ڈسیپشن سے کیسے نکالا جائے کہ اب اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے کہ اچھے ہیں, لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. اب اس کا بھی ایک کوئی حل ہونا چاہیے, کوئی راستہ ہونا چاہیے. تو ایک بہت آسان راستہ ہے اس کا, اس سے لے کے شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی طرف جاتے ہیں, بجائے کہ ہم اس میں زیادہ وقت لگائیں, ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ وہ جو ڈسیپشن ہے وہ اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہیں سوسائٹی کے اندر, اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی آل محمد وعجل فرجہ. اب اس کا یہ جو پرابلم آ گئی ہمارے ساتھ, ایک ڈسیپشن کہ ہم بہت اچھے ہیں, اتنے اچھے نہیں ہیں, کہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے؟ ممکن ہے کہ جو میرے جیسا کرٹیسزم کرنے والا ہے وہ غلط ہو. صحیح ہے. وہ ثابت اس طرح سے ہوگا کہ آیا دین کا دنیا کے اندر پروڈکٹیوٹی دینے کا کوئی وعدہ ہے یا نہیں ہے. یعنی کیا دین نے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ کچھ ریزلٹس آخرت میں دے گا لیکن کچھ ریزلٹس دنیا میں بھی دے گا؟ آیا ایسا کوئی وعدہ ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس وعدے ہیں جس میں دین نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں سارے ریزلٹ آخرت میں نہیں دوں گا بلکہ تمہیں کچھ ریزلٹ اس دنیا کے اندر بھی دے دوں گا. صحیح ہے. اچھا وہ جو آخرت کے ریزلٹ ہیں, بندہ جنت میں جائے گا, کتنے محل لے گا, کتنی فلاں لے گا, کتنے کیا لے گا, اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ دنیا میں جو ریزلٹ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ ملے یا نہیں ملے, وہ تو نکالا جا سکتا ہے نا. آخرت کی تو کسی کی طے نہیں کی جا سکتی کہ بھائی وہ کہاں گیا, میں کہاں پہ گیا. تو وہ جو دنیا میں وعدے تھے وہ کیا تھے؟ اب یہاں پہ اور مس انڈرسٹینڈنگز کی ایک دنیا بسی ہوئی ہے کہ دین نے دنیا کے لیے جو وعدے دیے تھے وہ وعدے کیا ہیں, اس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگز آئی ہوئی ہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مثلا ایک مس انڈرسٹینڈنگ یہ بن گئی کہ اگر دین اللہ کے نزدیک بندہ بہت اچھا ہوتا تو خدا نے اس کو بالکل سمپل عوامی لفظوں میں دولت کیوں نہیں دی؟ کیا اسلام میں اس مس انڈرسٹینڈنگ کی کوئی گنجائش تھی؟ بظاہر تو نہیں تھی، لیکن کیا یہ مس انڈرسٹینڈنگ پہلے رہی ہے اور ابھی بھی ہے؟ پہلے بھی رہی ہے اور ابھی بھی ہے. وہ کیسے؟ آپ زیادہ تر دیکھیں گے کہ جب انبیاء جاتے ہیں کسی معاشرے کے اندر، قرآن کریم کے مطابق، حتیٰ ان معاشروں میں جہاں پہلے انبیاء آ چکے ہیں، وہاں پر بھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے بھیجے ہو تو تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے؟ جبکہ یہ اس معاشرے میں تو قابل قبول اعتراض ہے جہاں پہلے نبی نہیں آئے ہوں. مثلا قرآن کریم فرماتا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا علی فترۃ من الرسل، انبیاء کے اس معاشرے میں انبیاء کے ایک وقفے کے بعد بھیجا ہے. تو اگر مکہ میں کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے، چلو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر مصر میں کھڑے ہو کر کوئی حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے، اب یہ بات کیسے آ گئی؟ کیا انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں دیکھا تھا؟ وہاں تو انبیاء کو دیکھ چکے تھے. تو کیا ان کو نہیں پتا کہ انبیاء دولت جمع کرنے کے لیے نہیں آتے، نہ دولت بانٹنے کے لیے آتے ہیں؟ تو اس نے کیوں دعویٰ کیا؟ تو یہاں پہ ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، لوگوں کی مینٹیلیٹی دیندار ہونے کے باوجود مینٹلسٹک ہوتی ہے. بظاہر دیندار ہوتے ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے. میں فرعونیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. کیسے؟ بنی اسرائیل انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں. ظاہر ہے کہ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، ان کا لفظ کا مطلب عبداللہ. تو بنی اسرائیل بنی عبداللہ ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں. انہوں نے انبیاء کا بیہیویئر دیکھا ہوا ہے، لیکن اور اس نبی کے ہمراہ چل رہے ہیں جس نبی کا انتظار نہیں معلوم کتنے سال کیا، کتنے سو سال کیا، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں تو ان سے درخواست کیا کرتے ہیں؟ اسی دولت کی درخواست کرتے ہیں جو فرعونی کر رہا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو فرعون کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو نہریں جاری ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ فرعون سے ہم سمجھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد نہیں ہے، نہ انبیاء کا ماننے والا ہے، وہ تو خود خدا ہے اپنی دانش میں. وہ تو کہہ رہا ہے میں خود خدا ہوں. اگر وہ یہ فضول بات کرے تو اس سے تو یہ فضول بات سننا صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل بھی یہی کہہ رہے ہیں. وہ کیسے؟ جب سامری نے سونے کا گوشالہ بنایا، بچھڑا بنایا، اس کے سامنے سر جھکا لیا، تم کیوں سونے کے پجاری ہو؟ جب وہ پانی کا معجزہ دیکھ لیا، بحر کو جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکاف کیا، اس طرف پہنچے تو کچھ سونے کے مجسموں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دو. صحیح ہے؟ تو فرعون سونے کا پجاری ہے، طاقت کا ماننے والا ہے، چلو وہ چل جائے گی بات. یہ بنی اسرائیل کیوں ہیں ایسے؟ یہ انبیاء کے ماننے والے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں ایکچولی. تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیندار تو چھوڑو، نسل انبیاء کے اندر بھی مادہ پرستی آ جاتی ہے، اتنی مادہ پرستی جو ان کے سٹینڈرڈز کو زمین آسمان پہ تبدیل کر دیتی ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک شخص مصیبت میں آ جاتا ہے. وہ کون ہے؟ نبی. وہ مشکل میں آ جاتا ہے اور اس کو اپنے قوم کے ساتھ مصیبتیں اٹھانی پڑ جاتی ہیں. یہ وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے، یہ وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہوا ہے کہ دنیا مادہ پرستی میں غرق ہو گئی. اور کوئی یہ کہے بھائی یہ نبی کے ساتھ تھے، پھر کیسے چلے گئے؟ نبی کے ساتھ ہونا چھوڑ دو، جو نبی کی نسل میں سے تو وہ چلے گئے تھے پہلے، ڈاکومنٹڈ ہے یہ تو قرآن کریم کے اندر. تو جو نبی کی نسلوں میں سے تھے وہ مادہ پرست ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس نبی کو ٹف ٹائم دے دیا جس کے انتظار میں شاید کئی سو سال چلا چکے تھے. اور وہ جو ٹف ٹائم دیا وہ کیوں دیا؟ اسی مادہ پرستی کی وجہ سے. اور ان سے بولا تم ہمارے لیے ایسے بت بنا دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مثلا، ہم لوگ عام عوام میں کہیں گے بیچارے پریشان کہ تم کو کیا ہو گیا بدبختو، کہ تم بتوں مجھ سے بت مانگ رہے ہو. اب سوچئے کتنی جرأت چاہیے حماقت کے اندر اور گمراہی کے اندر کہ کوئی اپنے نبی سے بت مانگ لے. مجھ جیسے سے مانگے تو کوئی بات بھی بنتی ہے، مثلا چل جائے گی بات، انبیاء سے بھی بت مانگ لیے. صحیح ہے. اور وہ نبی جس کا پتہ نہیں کتنے سال انتظار کیا تھا. تو اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی پبلک کی جو ایویلویشن ہوتی ہے افراد کے بارے میں اور دین کے بارے میں, وہ بعض اوقات اتنی خراب ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بے دین ہیں؟ نہیں, یہ دیندار ہیں. یہ دینداروں کا تذکرہ ہے, یہ بے دینوں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ اولاد اس لحاظ سے اولاد انبیاء ہیں, یہ ان کا تذکرہ ہے. تو جب یہ مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا, پھر ایک مشکل آ جاتی ہے, بیچارے نبی اور اس کے ماننے والوں کو ٹف ٹائم جھیلنا پڑ جاتا. وہ بیچارے قربانیاں دیتے ہیں پھر اکیلے کھڑے ہو کر. اور وہی ہوا کہ جو مثلاً بعد میں وہ ایک گروہ قلیل تھا, اس نے اپنے نبی کو اطمینان دلایا کہ آپ مثلاً گھبرائیں نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اور حضرت موسیٰ کا جو نمائندہ تھا پھر وہ اسی گروپ کے ساتھ نکلا دشمن سے لڑنے کے لیے. یہ سب قرآن کریم میں. تو دین کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے, اور آتا ہے مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک خاص قسم کی مادہ پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اس مادہ پرستی کو ہر جگہ امپلیمنٹ کرنے لگتے ہیں, حتیٰ اپنے نبی سے بھی وہی مانگتے ہیں پھر. اور کس نبی سے؟ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں, اس نبی سے جس کا کئی سو سال انتظار کیا تھا, جس کو چلاتے رہتے پکارتے رہتے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری کامیابی کو انہی پیرامیٹرز میں ڈھونڈنے لگتے ہیں جس سے لڑنے کے لیے نبی آئے تھے. تو جو آپ نبی سے یہ کہہ رہے بھائی تمہارے پاس سونا کیوں نہیں ہے, تو یہ اپنی کامیابی کہاں دیکھے گا؟ سونے میں, کہ میرے پاس سونا کیوں نہیں ہے. تو اگر نبی نے وہ سونا نہیں دیا تو پھر وہ اس سے کیا کہے گا؟ وہ حضرت موسیٰ سے کہے گا کہ ہم تو پہلے آپ کے آنے سے پہلے بھی مشکل میں تھے, اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبتیں چل رہی ہیں. یہ بھی قرآن کریم میں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ دینداری کی مشکل ہے. آپ یقین فرمائیے دینداری کی مشکل, اگر میں اس کو بالکل سادہ لفظوں میں کہوں, یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہم لوگوں کو ہا کا تلفظ آتا یا نہیں آتا. آ جائے گا, اچھی بات ہے, آنا بھی چاہیے. ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے دینداری کے اندر کہ مثال کے طور پر ہمیں کچھ ریچولز صحیح سے انجام دینا آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. آنا چاہیے. اس سے بڑا ہے, اس سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مینٹیلیٹی, ذہنیت ہماری. اور وہ میں نے عرض کیا, وہ ذہنیت کا مسئلہ بہت گہرائی میں جا کر ہے, وہ اتنا سادہ سودھا نہیں ہے. جو میں نے عرض کیا ابھی شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ چند مقدمے گزارنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کیوں ہے ایسا, یہ انسان ایسے ہے. اب یہ تھا کہ یہ جو مینیفیسٹیشن تھا کہ بھائی وہ اپنے نبی سے بھی وہ مانگنے لگتا ہے جو نبی لڑنے کے لیے آئے تھے شاید, تو اس کے نتیجے میں پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ پکے دیندار ہوتے ہیں. بلکہ اردو میں اور اس کو اگر تاکید کے ساتھ تو کہیں کٹر دیندار ہوتے ہیں. پکے بھی ذرا ہلکا ہوتا ہے, کٹر دیندار ہوتے ہیں بہت. لیکن کیا مشکل ہے؟ اس سکون سے محروم ہوتے ہیں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس دنیا میں دوں گا. ایک سکون ہے جو خدا آخرت میں دے گا اپنی ان جنات کی وادیوں میں لے جانے کے بعد, وہ ایک اور ہی سکون ہے. لیکن ایک سکون کا خدا نے متعالی نے یہاں وعدہ کیا تھا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آخرت والا نہیں تھا, یہ اس دنیا والا تھا. صحیح ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بین قلوبهم. یہ تالیف قلوب, یہ جنت کی ہے یا دنیا کی ہے؟ یہ ادھر ہے, اس کا وعدہ یہاں پہ تھا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اہل قریہ ایمان لاتے, تقوی اختیار کرتے, تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان پہ نازل کرتے. یہ جنت میں ہے یا یہاں پر ہے؟ یہ یہاں ہے. اچھا, یہ مل گئے ہیں کیا؟ یہ بھی مسنگ ہے. صحیح ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس پیسہ مسنگ ہے, تو میں کہوں گا وہ تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی مجھ سے کہے کہ ہمارے پاس طاقت مسنگ ہے, وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب اگر میں یہ دیکھوں کہ وہ سکون بھی مسنگ ہے, وہ دلوں کی محبت بھی مسنگ ہے, اور وہ عزت جس کا خدا نے دنیا اور آخرت میں وعدہ کیا تھا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، یہ ایک اندرونی عزت ہے، نہ وہ جو دنیا ہمیں دے، یہ ایک اندرونی عزت ہے. وہ اندرونی عزت بھی نہیں ہے، اندر سے احساس کمتری کا شکار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب دین میں کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے، اب ہم اس کو نہیں چھپا سکتے. ہاں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر کچھ نہیں ہے، سب صحیح ہے، لوگ دیندار ہیں. نہیں ہے، نہیں ہے. اگر یہ واقعی دیندار ہوتے تو یہ ان جگہوں پہ شکست نہ کھاتے. مجھے نہیں معلوم یہاں پہ لوگ آگے آنے کی درخواست کرتے ہیں نہیں کرتے، پاکستان میں بہت کرتے ہیں. تو آپ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائے گا، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ اپنی سلامتی کے لیے، اور یہ جمعے کا خاص وقت ہے، بہت اہم وقت ہے یہ، اس جمعے کے وقت کے خاص استفادے کے لیے، جو انشاءاللہ امام کی نظر لطف ہو، انشاءاللہ خدا نے متعال کی رحمتوں کا نزول ہو، درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے آپ کا کافی وقت دیا، 35 منٹ سے اوپر لیا، تقریباً 30-35 منٹ، جس میں میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھائی یہ مسئلہ کچھ ہے یا نہیں ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ یہ بے دینوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے دینداروں کی، یہ مسئلہ ہے. اچھا، جب یہ مسئلہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ آیا روایتوں میں اس جیسے مسئلے کی طرف کوئی اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایسی مشکل کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے جو شاید پریسائسلی اس طرح سے ہمارے پاس روایتوں میں پوائنٹ آؤٹ نہ ہوئی ہو. مثلاً ایسی میں کہہ رہا ہوں، کچھ سالوں پہلے ایک مثلاً پاکستان میں ایک ہو گیا سلسلہ بم دھماکے کا، تو ایک آدمی نے مجھے ایک دفعہ ایک ایس ایم ایس بھیجا کہ یہ آیت اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے اوپر بم دھماکے کا اثر نہیں ہوگا. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تو کنفرم ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بم دھماکہ نہیں ہوا تھا. صحیح، اب تمہیں اس آیت کا یہ جو اثر پتہ چلا کہ بم دھماکے کا اثر نہیں ہوگا، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کوئی ثبوت ہونا چاہیے نا. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی مشکل آئے گی جس کا قرآن اور نبی کے پاس حل نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا، حل ہوگا. ٹھیک ہے، شاید اس طرح نہ لکھا ہو، کسی اور طرح لکھا ہوا ہوگا، کسی اور انداز میں لکھی ہوگی مشکل. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حل نہ ہو. اچھا، ایک اور وجہ سے پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حل نہ ہو، وہ کیوں؟ یہ وہ پرابلم نہیں ہے جو صرف آج کے زمانے میں آئی ہے. یہ جو ابھی میں نے ریفرنسز آپ کو دیے ہیں، یہ 3000 سال پرانے ہیں. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے ریفر کیا، اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو خاص کر اس لیے ریفر کرتے ہیں کہ قرآن کیا ہے. اگر حدیث سے نکالیں تو پھر اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی شاید صحیح ہو شاید نہ ہو، لیکن جو قرآنک ہوتا ہے پھر اس کے اندر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو لیکن یہ پرابلم 3000 سال پہلے کی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس دین اسلام مبین اس صورت میں ظاہر ہوا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام نے اس مشکل کو حل نہ کیا ہو جو گزشتہ انبیاء نے جھیلی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے. اگر یہ ہوا تو نعوذ باللہ یہ دین پھر ناقص رہے گا، پھر نعوذ باللہ تعالی، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ پرابلم حل ہوئی بھی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پرابلم روایتوں میں کس اسٹائل میں ذکر ہوئی ہے، کس انداز میں ذکر ہوئی ہے. تو میں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اسی میں ہمیں وہ جگہ بھی ملتی ہے کہ اگر ہم اس کو حل کرنا ہے تو ہمیں اسٹرائک کرنا کہاں پر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں کوشش کر رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ کسی کمپلیکیشن میں ہم ایسی نہیں، فلاسفیکل کمپلیکیشن میں سادہ سادہ باتوں سے حل کریں. اب انہی سادگی میں رہتے ہوئے ہمارے پاس کچھ روایتیں ہیں جس نے ایک کمپیریزن کیا ہے ایک ایسے شخص کا جو عبادتیں کرتا ہے صرف، عابد ہے، زاہد ہے، اور ایک ایسے شخص کا کہ جو عالم ہے. صحیح، اچھا یہاں پہ عالم کا مطلب کون ہے؟ وہ کہ جو صاحب امامہ ہے, وہ جو صاحب ممبر ہے, نہیں. جس زمانے میں یہ روایتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اس زمانے میں یہ کلاسیفیکیشن عالم کے نام سے تھی ہی نہیں اصلا. تو یہ عالم کون ہے؟ یہ وہ عالم ہے جس کے پاس دین کا شعور ہے, جس کے پاس دین کا ادراک ہے, دین ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, بس ہمارے پاس دو گروپ ہیں. ایک وہ ہے کہ جو عالم ہے, یہ صرف دیندار نہیں ہے, اس کے پاس دین کا شعور بھی ہے, دین کے بارے میں خاص انڈرسٹینڈنگ اس کے ذہن کے اندر ہے. اور ایک بغیر اس انڈرسٹینڈنگ کے عبادت کرنے والا ہے. اس کے لیے کیا ٹائٹل ہے عربی میں؟ اس کے لیے ٹائٹل ہے عابد, اس کے لیے ٹائٹل ہے زاہد, اور ایک اور ٹائٹل ہے متعبد. متعبد کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دکھاتا ہے کہ میں بندہ ہوں لیکن بندہ نہیں ہے. ہاں, متعبد بالکل بہت خوبصورت ٹائٹل ہے. متعبد کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو دکھاتا ہے کہ میں ہوں بندہ, اصل میں نہیں, اصل میں بندہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر بندہ ہوتا, اچھا بندہ, تو یہ عالم ہوتا, یہ ظاہر پرست نہیں ہونا چاہیے تھا اسے. صحیح ہے. بس اب ہمارے پاس ایک کیٹیگری ہے عابد, صرف عبادت کرتا ہے. کیا یہ بری کیٹیگری ہے؟ نہیں, بری نہیں ہے, کمپیریزن میں کم ہے. بس عابد اور بے عابد, جو عبادت بھی نہیں کرتا, تو کون سا بہتر ہے؟ نیچرلی عابد بہتر ہے. ایک ہے زاہد اور ایک ہے فاسق, تو کون سا بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ زاہد بہتر. جزاک اللہ, زاہد بہتر ہے پھر. ٹھیک ہے, ان دونوں کے کمپیریزن میں ایک بندہ ہے جو عالم ہے اور دین کا ایک شعور اپنے اندر رکھتا ہے, دین کی ایک ٹرو انڈرسٹینڈنگ اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے. ان دو کا مقابلہ اس سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب روایت دیکھیے گا. یہ روایت امالیہ شیخ طوسی کے اندر ہے. ٹھیک, نسبتاً اچھی کتاب, مثلاً 100% تو کوئی بھی کتاب صحیح نہیں ہے, لیکن اچھی کتاب. من خرج یطلب باب من علم لیرد به باطنا الى حق او ضلاله الى هدى کان عمله ذلك كعباده متعبد 40 سنه. یہ روایت ہمارے پاس ہے اللہ کے رسول سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ. اللہ کے نبی سے یہ روایت ہے, فرمایا جو اپنے گھر سے نکلے, گھر سے نکلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی کام کر رہا ہے, اپنے گھر میں نہیں بیٹھا ہوا ہے. گھر سے نکلنے کا مطلب اور گھر میں بیٹھنے کا مطلب گھر کے دروازے سے باہر نکلنا نہیں ہے اور گھر کی چوکھٹ کے اندر بیٹھنا نہیں ہے. یعنی مطلب ایک آدمی ہے جو ایکٹیو ہے اور ایک آدمی ہے جو ایکٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے. بس اگر کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل رہا ہے اور وہ آن لائن سارا کام کر رہا ہے, تو ہم کہیں بھائی تم اس روایت میں نہیں آ رہے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یا میں مثلاً اب آپ وائس ورسا آپ سمجھ لیں, ایک آدمی جو بہت زیادہ گھر سے باہر نکل رہا ہے لیکن ایکچولی کام کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ بھی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, من خرج, جو اپنے گھر سے نکلے, یعنی کام کر رہا ہے, کاج کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. یطلب باب من علم, یہ اپنے گھر سے نکلا ہے علم کے ایک چیپٹر کو حاصل کرنے کے لیے. بہت خوبصورت یہ روایت ہے. یہ اپنے گھر سے نکلا ہے یعنی کام کاج کر رہا ہے, آئیڈل نہیں پڑا ہوا, بیکار نہیں پڑا ہوا ایک جگہ پہ. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. صحیح. اچھا, اب جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, کیا وہ سارے ایک کیٹیگری میں ہوتے ہیں؟ آپ یہ نہیں سمجھے گا علم حاصل کرنے کا نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ قم گیا ہے, نجف گیا ہے. نہیں, یہ کیٹیگری ہماری ہے. یہ آپ سوچیں, نبی مدینہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہوں گے یا مکہ میں ارشاد فرما رہے ہوں گے. وہاں کوئی نہیں جا رہا ہے مثلاً قم نجف, وہاں پہ بنا ہی نہیں ہے ابھی اس وقت. تو یہ جو نبی نے فرمایا گھر سے نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, وہ کہاں گیا؟ وہ کوشش کر رہا ہے, لوگوں کے درمیان گھومتا ہے, علماء سے ملتا ہے مثلاً, پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے علم ملے کسی طریقے سے. خرج یطلب باب من علم, یہ علم حاصل کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک اور دنیا بسی ہوئی. ایک علم حاصل کرے گا چودراہٹ جمائے گا, ایک علم حاصل کرے گا شہرت حاصل کرے گا, ایک علم حاصل کرے گا پیسہ حاصل کرے گا. یعنی دنیا داری میں جو کچھ مل سکتا ہو وہ دو چینل سے ملتا ہے, ایک جہالت سے ملتا ہے اور ایک اس علم سے ملتا ہے. جو کچھ دنیا میں ملتا ہے وہ اس چینل سے بھی ملتا ہے. نبی فرما رہے ہیں نہیں, میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. فرما رہے ہیں خرج یطلبو بابا من علم، یہ اپنے گھر سے نکلا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیرد به باطلا الی حق، تاکہ باطل کو حق پر پلٹا لے، او ضلالۃ الی ہدن، یا کسی گمراہی کو ہدایت پہ لے آئے۔ یہ علم کا ہدف ہے۔ بس علم کا ہدف کیا ہے؟ معاشرے میں کوئی باطل ہے، یہ اس باطل کا مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ حق قائم ہو جائے، صحیح، یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، یا معاشرے کے اندر کوئی گمراہی ہے، وہ اس گمراہی کو ختم کر کے ہدایت پہ لانا چاہ رہا ہے۔ بس اس شخص کے اندر کتنی خاصیتیں ہو گئیں؟ اس کے اندر تین خاصیتیں ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایکٹیو ہے، یہ بیکار نہیں پڑا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ایکٹیویٹی کا جو فوکس ہے وہ علم کے اوپر ہے، یہ کام دولت سے نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ میں بہت لوگوں سے ملا ہوں جن سے ہم یہ کہیں کہ مثلا تم کچھ علم حاصل کرو تخوا پر، تو کہتے ہیں مولانا اگر میں کچھ کما کے آپ کو دے دوں یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی کی میرے پاس کوئی ایسی روایت نہیں جو اس کو بہتر قرار دے دے، نہیں، یہ روایت ہے جو علم کو راستہ بنا رہی ہے۔ البتہ اگر کوئی اس کے بعد کہے کہ اس کے بعد کوئی راستہ ہے، ہاں وہ مال بھی ایک راستہ ہے، لیکن وہ اس سے پہلے نہیں ہے، قطعاً پہلے نہیں ہے، اس کے بعد آ سکتا ہے۔ مثلا یہ گھر سے نکلا ہے، اس نے علم کو حاصل کیا ہے، علم کو حاصل کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ یہ باطل کا مقابلہ کرتا ہے، اسے حق پہ لے کے آتا ہے، یا گمراہی کا مقابلہ کرتا ہے، اس کو ہدایت پہ لے کے آتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کانا عملہ ذالک کعبادت متعبد، تو اس کا یہ عمل اس بظاہر عابد کی 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ وہ متعبد کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے نبی کی روایت میں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس نے ایک دفعہ گھر سے نکلا علم حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس ہدف کو حاصل کرے۔ نبی خدا فرما رہے ہیں کہ اس نے اگر یہ ایک دن بھی ایسا گزار لیا، صحیح ہے، تو یہ اس ظاہر بظاہر عابد کی 40 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر نتیجہ لے گا اللہ کے نزدیک۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ ایک روایت اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعجل فرج۔ یہ روایت جو اب میں عرض کرنے والا ہوں یہ تحف العقول کے اندر ہے، اور تحف العقول میں 14 معصومین کی روایت ان کے نام کی چیپٹر کے اندر آتی ہیں، تو اس کو ڈھونڈنا آسان ہے۔ اور یہ روایت بیان ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس روایت میں میں اس ٹائپ کی روایتیں اور بھی لا سکتا تھا جس میں 40 سال ہو، کہیں پہ 70 سال ہو، اس طرح کی روایت 70 سال کی بھی مل جائیں گی، لیکن یہ جو روایت ہے اس نے اسی بات کو اور زیادہ پریسائز کر کے لکھا ہوا ہے کہ مقصد مسئلہ کیا ہے۔ تو اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا کہ صرف یہ نہیں لکھا کہ عالم کی عبادت 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، صرف یہ نہیں لکھا ہوا، اس نے ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے۔ پہلی روایت جو میں نے عرض کی اس میں ڈیٹیل تھی کہ وہ علم حاصل کرے گا تاکہ اس کے ذریعے سے کسی باطل کو حق پہ لے کر آئے اور گمراہی کو ہدایت پہ لے کر آئے، صرف علم حاصل کرنے کی بات نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے روایت میں، بعض روایتیں ہوتی ہیں ڈیٹیلز نہیں دیتی، بالکل ایک سمپل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں کوئی ممکن ہے مس کانسیپشن کے اندر چلا جائے، لیکن بعض روایتوں میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ یہ پہلی روایت تھی، اس میں کچھ ڈیٹیل تھی، اب یہ جو دوسری روایت ہے اس میں ایک اور پوائنٹ ہے۔ فرمایا قلیل العمل من العاقل، کم عمل ایک عاقل سے۔ اب یہ عاقل جو ہے یہ کوئی کم لیول نہیں ہے ہمارے یہاں دین میں۔ ہمارے دین میں ایک ہے عابد، ایک عالم، اور یہ عاقل اس سے بھی اوپر ہے کوئی۔ یہ عاقل کون ہے؟ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ اگر کسی میں 9 خصلتیں ہوں تو وہ عاقل ہوگا۔ فرمایا کہ ان 9 خصلتوں کے بغیر آدمی عاقل نہیں بنے گا، صحیح۔ اور وہ میں نے عرض کیا وہ عبادت اور علم سے اور اوپر گئی ہوئی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ عاقل کوئی بہت اچھا لیول ہے کوئی اسلام کے اندر۔ ویسے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، شاید ریوارڈ کی حد میں جب خدا کسی کو ریوارڈ دیتا ہے تو سب سے بڑا اسٹیٹس جو خدا دیتا ہے انبیاء معصومین سے نیچے لا کے، وہ ہوتا ہے. اور یہ بعض اوقات یہ ہے کہ ٹائٹل بہت ہی عجیب ہے, یہ عجیب طریقے سے فلکچویٹ کرتا ہے, وہ ہے صالح, اور گروہ کا نام ہے صالحین. اب آپ تصور کریں کہ خدا متعال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ من صالحین میں سے تھے. یہ صالحین کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ صالحین شاید نبی نہ ہوں لیکن کسی جگہ پر ہوں وہ, جیسے کہ ہمارے پاس نبی کی روایت موجود ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. صحیح, تو صالحین کوئی ایک اور ہی لیول ہے, پتہ نہیں کیا لیول ہے لیکن کوئی اور ہی لیول ہے. لیکن بہرحال ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ عاقل کی ہو رہی ہے. تو امام نے فرمایا قلیل العمل من العاقل, عاقل سے کم عمل ہونا مقبول مضاعف, اس کے کم عمل کا اجر دوہرا ہے. مضاعف ویسے استعمال ہوتا ہے دوہرے کے لیے, لیکن بعض اوقات مضاعف استعمال ہوتا ہے مینی ٹائمز کے لیے. تو یہ کانٹیکسٹ سے سمجھ میں آتا ہے بعض اوقات کی یہاں بات دوہرے کی ہے یا بات یہاں پر مینی ٹائمز کی ہے. بظاہر یہاں دوہرا دوہرے سے بڑھ کر ہے لیکن کم سے کم دوہرا تو ہے, یعنی دوہرا یعنی ڈبل, اور مضاعف کا مطلب میں نے عرض کیا یہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے, اضعافاً کثیرہ. بعض اوقات قرآن کریم میں فرمایا مضاعف اضعافاً کثیرہ, بہت زیادہ بہت زیادہ. تو قلیل العمل من العاقل مقبول, ایک تو مقبول ہونا بھی بڑا مسئلہ ہے, بہت سارے عمل انجام پاتے ہیں قبول نہیں ہوتے. تو امام نے فرمایا کہ عاقل سے کم عمل مقبول بھی ہے, مضاعف ہے, ثواب بہت زیادہ ہے. وکثیر العمل, اس شخص سے جو میں بھی عرض کروں گا مردود, اصل پلٹا دیا جائے گا, رد ہو جائے گا. صحیح. اچھا اب دیکھیے, اب میں جو بندہ عرض کروں گا نا وہ عابد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عابد کا عمل مردود نہیں ہے, عابد کا عمل مقبول ہے کم لیول کے اوپر, اور عالم کا عمل مقبول ہے 40 times. صحیح ہے, یا کبھی 70 times یا 70,000 times, بعض اوقات یہ بھی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, بس ایک کیٹیگری ہے عالم, اس کا عمل بہت زیادہ قبول ہے. ایک کیٹیگری ہے عابد, اس کا عمل قبول ہے لیکن اس کا ثواب کم ہے. ایک کیٹیگری امام نے دی عاقل, فرمایا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اب اس کے مقابلے میں جس کا ثواب ہے ہی نہیں وہ کون ہے؟ اچھا وہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ بظاہر دیندار ہے, فاسق کا تو تذکرہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. صحیح, اب یہ کون ہے؟ یہ وہ روایتیں ہیں جو ہمارے سامنے اس پوائنٹ کو کھول رہی ہیں کہ تم دینداروں کو یہ دیکھنا پڑے گا. صحیح, اب میں اس روایت کو عرض کرتا ہوں. کم عمل عاقل سے مقبول ہے کئی گنا, اور کثیر عمل مردود ہے کس سے؟ ہوا و ہوس کے مارے جاہل سے. ہاں, اب ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری آ گئی, دینداروں کے اندر بات ہو رہی ہے, عمل کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے فاسق کا تذکرہ نہیں ہو رہا جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے, حرام کھانے والے کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, عمل کی بات ہو رہی ہے. اب اس عمل کس کا ہے؟ یہ ایک اور کیٹیگری ہے, یہ ہے اہل ہوا, حوث پرست, نفس پرست. اور کیا ہے؟ اہل ہوا ہے, اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ جہالت ہے اس کے اندر. صحیح, اس کو عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا اب یہاں پہ ایک ذرا عجیب سی ایک بات ہے, یہ جو نفس پرست ہے اور جاہل ہے, یہ عمل جو کر رہا ہے یہ خدا نے اس کے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے یا اچھے عمل کا کیا ہے؟ گناہ کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے, گناہ پہ کوئی ثواب تھوڑی ہوتا ہے جس کو خدا کہے کہ ثواب نہیں ہوگا اس کا. نہیں, عمل یعنی عمل تو بظاہر صحیح کیا اس نے کوئی, ٹھیک ہے, اور نبی امام فرما رہے کہ نہیں اس کا جو صحیح عمل ہے وہ بھی اس کو ثواب نہیں دلا پا رہا ہے. کیوں نہیں دلا پا رہا؟ نمبر ایک, یہ ہوا و ہوس پسند ہے, اس کے اندر ہوا و ہوس ہے. ہوا و ہوس کیا ہے؟ من پسندی, جو میرے دل میں آئے گی میں کروں گا, جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا, حرام حلال کی گفتگو میں نہیں پھنس رہا میں. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ کہ جہالت ہے اس کے اندر, علم نہیں ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے, امام فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا و حوث پسند کرتا ہے، اہل جہالت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کوئی عمل انجام دے، یہ مردود ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قلیل من العمل، قلیل العمل من العالم، عالم کوئی جاننے والا اہل علم، قلیل عمل انجام دے، اور یہ اہل علم وہ نہیں ہے، روحانی اور خطیب اس کی بات نہیں ہو رہی، معاشرے کے اندر ہیں لوگ، یہ قلیل عمل اس کا قبول ہے، مضاعف دگنا تگنا ثواب، بہت زیادہ ثواب اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. اب ان دو روایتوں سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ مجھے اب اس کو سمرائز کرنا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ان روٹس کی وجہ سے جن کی طرف ہم نے شروع میں اشارہ کیا، سوسائٹی میں یہ فینومینا آ رہا ہے، پہلے بھی آتا تھا، ابھی بھی آتا ہے، اور اہل بیت نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آ رہا ہے اور آئے گا. وہ کیا فینومینا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ بظاہر دیندار ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں متعبد، ظاہر دیندار، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری دینداری کے باوجود یا اس کو عمل پر نتیجہ نہ ہونے کے برابر مل رہا ہے. وہ جو متعبد ہے، عبادت کرتا ہے لیکن اہل علم نہیں ہے، یا اصلا کوئی نتیجہ نہیں لے پا رہا ہے. کیوں کوئی نتیجہ کیوں نہیں لے پا رہا ہے؟ یہ جتنا عبادت کرتا ہے ظاہری طور پر، اتنا ہی حوث پرست ہے، اس وجہ سے اس کو نتیجہ نہیں مل پا رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ دو رکعت نماز، چار رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ جو نفس پرستیاں کرتا ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ چار رکعت نماز کا ثواب اس کے اوپر نہیں ٹک پا رہا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ جو بندہ ہے جو حوث پرست ہے اور کچھ عبادتیں بھی کرتا ہے، جس کے بارے میں امام نے کہا اس کا ثواب اس کو نہیں مل پا رہا ہے، کہ اس کو پتا ہے کہ میں مجھے ثواب نہیں مل رہا؟ نہیں، کیونکہ اگر پتا ہوتا تو کم سے کم اس اسکیل میں عالم ہوتا. امام نے کہا جاہل بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ ظاہر میں عبادتیں کرتا ہے اور بھر کے نفس پرستیاں کرتا ہے، اور اس کے بعد مطمئن ہے کہ میں صحیح آدمی ہوں. صحیح ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ امام فرمائے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، یہ بدبختی میں پھنستا رہے گا، یہ اپنی مصیبت میں جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب ہم نے کل اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس بیریئر کو توڑنا کیسے ہے. اچھا، امام نے فرما دیا، 3000 سال پہلے بھی تھا، اب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب کیا تکلف کریں کہ نہیں ہوگا؟ کیوں تکلف کریں کہ نہیں ہوگا؟ ہے تبھی تو ہم یہاں پر ہیں، اگر نہ ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے. جس مشکل میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، میں کن لوگوں کا تذکرہ کروں؟ بے دینوں کا نہیں، میں ساری باتیں دینداروں کی کر رہا ہوں. ہم دیندار جس مشکل میں پھنس گئے ہیں، وہ اس وجہ سے پھنس گئے ہیں. اب ہمیں کل اس بات کو تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے، یا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بھائی یہ ٹوٹے گا کیسے، یہ ٹوٹے گا کیسے. اور اس میں پہلا جو مرحلہ ہمارے پاس کل کے لیے جو کچھ میں عرض کروں گا وہ آئے گا، وہ یہ کہ بھائی یہ شعور کیسے حاصل ہو کہ ہم خدا نہ کرے اس بھنور میں پھنس گئے. پہلے تو اس سے نکلنا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہے، اگر کوئی شخص کسی بہت بڑے گھومتے ہوئے پلیٹ کے اوپر بیٹھا ہو، جیسے کہ ہم لوگ دنیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے؟ نہیں. جبکہ ہم اس پلیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت تیزی سے گھوم رہی ہے. صحیح. یہ مشکل ہم انسانوں کی ہے، اور یہ صرف فزیکل ایشو نہیں ہے کہ مینٹلی فزیکلی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، نہیں، مینٹلی بھی یہی ایشو ہے کہ اگر میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں تو بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ میں ان خرابیوں کو نہیں سمجھ پاؤں گا اور نہیں ریئلائز کر پاؤں گا. اب اس کا کیا انڈیکیٹرز ہوں گے اور کیا علاج ہوگا، اس کے اوپر ہمیں کل انشاءاللہ کچھ آرائز پیش کرنے ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اچھا، جب ہم معاشرے کی کسی خرابی کو بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی. نہیں، ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا. خدا متعال نے جس چیز کو ہم سے کبھی قبول نہیں کیا وہ ناامیدی ہے. خدا نے اسے ہمیں کبھی قبول نہیں کیا. تو مثال کے طور پر خدا نے بدترین جرم کرنے والوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ تم اپنی امیدوں کو ختم نہیں کرنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا. تو کوئی انسان ہو، کوئی معاشرہ ہو، کتنا ہی خراب ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نبی اولاد نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کو نا امید کرنا ہے؟ نہیں، کسی صورت میں نا امید نہیں کرنا ہے. تو اسے کیا کہنا ہے پھر؟ اس کو کہنا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھے اور اپنے اندر محنت کرے. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا بشیرن و نذیرن. صحیح، یہ بھی کوئی مصلحت ہوگی نا کہ پہلے بشیر ہیں، کوئی تو مصلحت ہوگی. اچھا، زیادہ تر مولوی پہلے نذیر ہیں، میرے جیسے بولنے والے ڈراتے زیادہ ہیں، بشارت کم دیتے ہیں. اللہ کے نبی پہلے بشیر تھے، بشارت دینے والے تھے، خوشخبریاں دے، پھر نذیر بھی تھے. صحیح، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ بشارت کہاں سے آئے گی. چلو ہم نے پہلے نذیر کر دیا، پھر اب بشیر کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ جو بشارت آئے گی کہاں سے آئے گی؟ بالکل دل کھول کے عرض کروں، کوئی بناوٹ کی جگہ کہ نہیں ہے، یہ اس سے آئے گی کہ ہم ابھی غم حسین میں رو رہے ہیں. یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے، یہ کہ ہم لوگ فرش عذاب پر ہیں، یہ بشارت ہے. الحمدللہ رب العالمین، ابھی وہ دروازے بند نہیں ہوئے ہیں. صحیح، اگر کوئی میرے نزدیک اپنے آپ کو سید الشہداء سے خدا نہ کرے دور دیکھے، ہاں یہ بہت بڑا الارم ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور اگر کوئی اپنے اندر سید الشہداء سے قریب دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ دیکھو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تم پہ رحم کر رہا ہے، نبی اولاد نبی کی الطاف تم سے ابھی دور نہیں ہوئی ہیں. اگر یہ نہیں ہوتی تو ہمارے دنوں سے نعوذ باللہ تعالی سید و شہداء کی محبت جا چکی ہوتی ہے. یہ کہ ابھی ہم لوگوں کے دنوں میں الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نبی اولاد نبی کی محبتیں باقی ہیں، ہم ان کے غم میں رو سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان کے غم کو اپنے دل کے اندر احساس کرتے ہیں، اور اس غم کے اوپر فخر بھی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت بڑی بشارت ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے. اب اس وقت یہ جمعے کا دن ہے، اور تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، یہ عصر کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم سید الشہداء کا کوئی ذکر کر لیں. یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ بھی ناقدری ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو کم سمجھیں. یہ ناقدری نہیں ہونی چاہیے، اس کو اہم سمجھیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے موقع نصیب کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم اور آپ کے دل سید الشہداء کی محبت میں ہیں، ان کے اولاد کے ساتھ. کیا نشانی اس بات کی؟ میں اپنے والد کو کی وفات کو اب 15 سال کے بعد شاید اس طرح احساس نہیں کر پا رہا، لیکن میں بوڑھا ہو جاؤں اور ہو گیا ہوں، اور ابھی بھی اگر مجھ سے کوئی کہے امام حسین کی بچی پیاسی تھی، میں اس غم کو احساس کر رہا ہوں. یہ غم ہے میرے دل کے اندر. اگر پوری دنیا میں کہیں پر بھی جاتا ہوں اور وہاں پہ چند جملے بولتا ہوں کہ ایک غریب الوطن پیاسا صحرا میں ہے، لوگ کنیکٹ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں. یا مثلاً ابھی جیسے ہوا کہ ہم نے جیسے ہی مصائب کرنا پڑھنا شروع کیا، کچھ روشنی کو کم کر دیا گیا، تو شاید ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو ایک زندان شام تھا اور کچھ بیویاں شام غریبہ میں تھیں. تو یہ تمام پوائنٹرز ہمیں ان مصائب کی طرف لے جاتے ہیں. اور چونکہ مرثیہ بھی بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے پڑھا گیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت غیر معمولی شخصیت. شب عاشور ایک موقع کے اوپر جب بی بی نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر آگے آ رہا ہے، بی بی گھبرا کر اپنے بھائی کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ بھیا دشمن اتنا نزدیک آ رہا ہے. بہت دفعہ اس بات کو کہا، اور نفس المحموم میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں بی بی گھبرا کر گویا غش کھا کر گر گئیں. اب مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے اپنی اس بہن کو کیسے جگایا ہوگا، لیکن ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ سید الشہداء نے بی بی زینب کو کوئی دعا دی اور اس دعا کے بعد بی بی نہیں گھبرائی ہیں. وہ بی بی جو شب عاشور اتنا گھبرائی تھیں, عاشور کی مصیبتوں کو جھیلتی رہی. کون کون سی مصیبتیں بیان کروں, صرف مشارتاً عرض کروں اگر تفصیل مصائب میں نہ بھی جاؤں, وہ بی بی طلحہ زینبیہ پر گئی ہے. اللہ اکبر, کوئی بہن اپنے بھائی کو پشت گردن سے ذبح ہوتے دیکھ کے آئی ہے, یہ بی بی طلحہ زینبیہ پہ گئی ہیں. ان بی بی نے سارے حسین کو نیزے پہ دیکھا ہے. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی عاشور کے مصائب میں کوئی بہت بڑا وقت جو بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا, تو میں کہوں گا کہ انہوں نے امام حسین کی اکیلے لاش کو پامال ہوتا دیکھا ہے. یہ جو لاش کی پامالی ہے یہ بڑا عجیب معاملہ تھا. باقی سارے لاشیں اٹھا لیے گئے تھے گویا, صرف امام حسین کا لاشا رہ گیا تھا. اور بی بی زینب کبریٰ گویا پکار اٹھی کہ اے میرے بھائی, سب کا کوئی وارث ہے اور تیرا کوئی وارث نہیں ہے میرے بھائی. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ سب جھیلا اور لعین کے دربار میں پہنچ کر فرمایا, وما رأینا الا جمیلا, ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگارا بحق نبی اولاد نبی اہل بیت اطہار کے مصائب کا واسطہ سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. پاک پروردگار ہماری زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ماتم حسین.